اللہ کے فضل و کرم سے رمضان مبارک میں اللہ کی رحمتوں کے لوٹنے کا موسم آ گیا اور رمضان مبارک کا ابتدائی حصہ پورا ہو کر اب بیچ کا حصہ چل رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابتدا اس کی رحمت سے ہے اور بیچ میں مغفرت کا پروانہ بڑھتا ہے اور اخیر میں جہنم سے چھٹکارے کی سند لوگوں کو دے دی جائے. تو اب جو کچھ وقت باقی ہے اسے وقت غنیمت سمجھیں اور اس کو کام میں لگائیں, اس سے برکتیں حاصل کریں اور اپنا مستقبل اور وہ مستقبل جس مستقبل کے لیے ہم پیدا کیے گئے جسے ہم کہتے ہیں یوم آخر, اس مستقبل کے لیے انتظام کریں کہ جب وہ انتظام ہو جائے گا تو اس زندگی کی جو بھی آسائش اور تکلیف ہے وہ سب قربان ہے اس پر. وجہ یہ ہے کہ دنیا میں آدمی دولت سمیٹے یا اپنی تندرستی بنائے یا اونچے اونچے شاہی محلات اور شاندار بلڈنگوں میں وقت گزارے یا اور جو کچھ بھی اپنا من پسند کام کرے, وہ ہمیشہ تو رہنے والا نہیں, چند دنوں کے بعد سب کچھ چھوڑنا ہے. اس لیے اب ضرورت پڑتی ہے کہ آدمی کوئی ایسا راستہ اختیار کرے جس سے ہمیشہ ہمیشہ کا کاروبار اس کا بن سکے. پیسے اکٹھے کر کے قبر میں ایک دمڑی نہیں لے جا سکتے, جو کفن پہ خرچ ہو گیا وہی ملے گا. اب وہ بھی وقت پر صحیح ملے گا کہ کیا ملے گا کسی کیا خبر. اس لیے آدمی کو اپنے آخرت کا انتظام کرنا چاہیے اور اللہ تعالی سال بھر میں مختلف مواقع پر انسانوں کے ذہن کو جھجھوڑتا ہے, ان کے دلوں کو دعوت دیتا ہے, ان کے دماغ کو اپنی یاد کی طرف متوجہ کرتا ہے. ان میں سب سے متبرک مہینہ رمضان مبارک کا ہے, اس کو گنواؤ نہیں. اس میں کوئی ایک رات ایسی پڑتی ہے جو ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے؟ ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کون سی رات ہے. ہاں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ تم اسے عشر آخر کی تاک رات میں تلاش کرو, یا فرمایا کہ اسے تلاش کرو جب نو باقی رہ جائیں, سات باقی رہ جائیں, پانچ باقی رہ جائیں, تین باقی رہ جائیں, تلاش کرو. تو اب تلاش کرنے کا حکم ہو گیا. 21, 23, ابھی تو جھگڑا اسی میں نہیں طے ہو رہا ہے کہ 21 کون سی ہے, آج ہے کہ کل ہے کہ پرسوں ہے, یہی جھگڑا. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنی وہ راہ اختیار کرے جو اللہ کو پسند ہے, اور اس میں اگر اس نے شب قدر سمجھ کر رمضان کی ہر رات شب قدر تلاش کرنے میں عبادت کی تو اللہ تعالی کے رسول فرماتے ہیں وَإِنَّمَا لِمْرِئِ مَّا نَوَى, آدمی کو وہ ثواب ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. جب نیت کر لی کہ آج شب قدر ہے, ہو سکتا ہے آج شب قدر ہو, چلو اسی نیت سے آج عبادت کرو. تو اب بندے نے نیت اسی کی باندھی تو اللہ اسی کا ثواب دے گا. ان نما لمری امانوا. اس لیے محترم حضرات اپنے وقت کی بربادی سے بہتر ہے کہ اس کو کام میں لگائے جائے. اب آئیے ذرا درود شریف پڑھیں تو کچھ اور باتیں ہوں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. رمضان مبارک میں کچھ لوگوں کو یہ بھی شوق چرا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے عقیدوں میں فساد پیدا کریں. کہاں کہاں کے کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں اور مسلمانوں کے مزاج کو بدلنے کے لیے اپنا لباس عالمانہ پہنتے ہیں اور اس طرح سے یہ کرتے ہیں. اس لیے میں سوچتا ہوں کہ ان لوگوں کے دلوں میں جو خلفشار پھیلتا ہے اس کا ایک انتظام کیا جائے. اللہ تعالی نے سارے انسانوں کو برابر نہیں بنایا, نہ ہر ایک دنیا میں پہلوان ہے, نہ ہر ایک دنیا میں بیمار ہے, نہ ہر ایک دنیا میں مالدار ہے, نہ ہر ایک فقیر ہے. ہر ایک اکھیارا بھی نہیں ہے اور ہر ایک اندھا بھی نہیں. اللہ تعالی نے مختلف طبقات میں انسانوں کو بانٹا ہے. آپ مجھے بتاویں کہ کتنے لوگ آپ میں ایسے ہیں کہ اجالے میں بھی ان کو نظر نہیں آتا, اور کتنے لوگ وہ ہیں کہ اندھیرے میں بھی بے تکان چلتے ہیں اور انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. یہ فرق کس نے رکھا؟ اللہ ہی نے تو فرق دیا. کتنے لوگ ہیں کہ چار من کا بوجھ آسانی سے اٹھا لیتے ہیں, اور بہت سے لوگ ایسے ہیں, زیادہ تر وہ لوگ ہیں کہ 10-20 کلو اٹھانے میں ان کی ہانپ شروع ہو جاتی. تو کیا یہ اللہ ہی کی دی ہوئی قوت تو ہے؟ ایک کو کم اور ایک کو زیادہ دی. بولنے کے اعتبار سے آدمی بڑا چرب زبان ہوتا ہے, کسی کو تو روتے ہوئے کو ہنسا دے, کوئی ایسا کہ ہنستے ہوئے کو رلا دے, اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گونگے کی طرح پڑے رہتے ہیں. یہ فرق بھی اللہ تعالی ہی نے انسانوں میں بٹا. اب یہ ظاہری فرق ہیں, اسی طرح سے کچھ باطنی فرق ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پر آپ باطنی فرق میں یہ دیکھیں, کچھ لوگوں کو اللہ تعالی نے ایسی طبیعت دی ہے کہ آنے والے معاملات میں کہتے ہیں بھائی ہمیں خطرے کی بدبو آ رہی ہے, اور واقعتاً پھر خطرہ ہو جاتا ہے. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے یار خطرہ ہے, خطرہ ہے, خطرہ ہے, مگر آدمی ہے ایش و آرام سے نکل جاتا ہے. یہ کون سی قوت تھی؟ جس قوت سے آدمی نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ ادھر خطرہ ہے اور سب لوگ کوئی بھی نہیں سمجھ پا رہا, ایک نے سمجھ لیا. یہ ایک وہ حص ہے جو اللہ سب کو نہیں دیتا ہے, خاص خاص لوگوں کو عطا کرتا ہے. اب اسی طریقے پر اب اور کچھ آگے بڑھیں, کچھ اور بھی اللہ تعالی نے انسانوں میں تقسیم فرمائی ہے. ایک وہ جماعت ہے جنہیں ہم انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیم کہتے ہیں, جن پر اللہ تبارک و تعالی غیب کی باتیں اتارتا ہے جسے وحی کہتے ہیں. وحی ایسی چیزوں کا نام نہیں ہے جو آدمی اپنی عقلی قوت سے سمجھ لے یا اپنے آنکھ اور کان اور زبان سے اس کو کنٹرول کر سکے, بلکہ وحی وہ علم ہے جو اللہ تعالی غیب کا اپنے نبیوں پر اتارتا ہے اور دوسروں پر یہ وحی نہیں اترتی. اسی لیے قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے فرمایا تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ. یہ پیارے محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ پر وحی کرتے ہیں. اس کا مطلب ہوا کہ غیب ہی کی خبر ہوتی ہے جو وحی سے انبیاء کو ملتی. اگر غیب کی خبر نہ ہوتی تو عقل مند لوگ یا مضبوط حس والے لوگ اس کو معلوم کر لیتے، کیونکہ غیب اسی کو کہتے ہیں. ما لا یدرک بالحس ولا بالعقل، جو احساس کی قوت سے بھی معلوم نہ ہو اور عقل کی قوت سے بھی نہ معلوم ہو، اس کو کہتے ہیں غیب، اور وہ وحی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کیسے آپ کو یہ پتا چلا کہ یہ رسول پاک جو پڑھ رہے ہیں یہ قرآن ہے، اور یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ حدیث ہے؟ کیسے پتا چلا؟ دونوں تو رسول پاک ہی کی زبان اقدس سے صحابہ نے سنا اور بعد میں اس طرح سے منتقل ہو کر آیا. کیوں آپ نے ایک کلام کو کہا کہ یہ قرآن ہے اور ایک کلام کو کہا کہ یہ حدیث ہے؟ کون سی چیز فرق کی تھی؟ کیسے پتا چلا؟ معلوم یہ ہوا کہ نبی نے جس کو کلام اللہ بتایا وہ کلام اللہ ہے، اور نبی نے جس کو کہا کہ یہ کلام اللہ نہیں ہے، یہ میرا کلام ہے، وہ حدیث ہے. تو پورا کلام کلام اللہ کا کلام اللہ ہونا بھی یہ غیب کی بات ہے. اگر رسول نہ بتاتے تو دنیا میں کوئی انسان اس کو طے نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کلام اللہ ہے بھی کہ نہیں. یہی لوگ کہتے کہ یہ کلام انسانوں کا نہیں معلوم ہوتا ہے، بس اتنا زیادہ سے زیادہ کہتے، مگر کوئی دعوے سے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو اب یہ بات سمجھ میں آئی کہ جتنی وحی ہوتی ہے وہ سب وحی اللہ کے علوم، اللہ اپنے انبیاء کو علوم غیبیہ عطا کرتا ہے، غیب کا جاننا. اسی لیے قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے فرمایا وما هو على الغيب بضنين، جو غیب نبی کو بتانا ہے اس کو بتانے میں وہ بخیلی نہیں کرتے. جی کہ یا ایها النبی بلغ ما انزل الیک فان لم تفعل فما بلغت رسالت، اے نبی جو آپ کے اوپر پہنچانے کے لیے اتارا گیا ہے اس کو پہنچا دیں، اس کو بتا دیں، اور اگر آپ نے سب کو نہ پہنچایا تو پھر آپ نے اپنی رسالت کا کام پورا نہیں کیا. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو قرآن حکیم پورا کا پورا پہنچایا، اور جتنے احکام بتانے تھے وہ سب بتائے ہیں، اور اتنا بتا دیا کہ اس سے دین مکمل ہو گیا، اب کسی چیز کی کمی باقی نہ رہی. تو اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دین کے علوم جو قرآن اور حدیث سے ہمیں بتائے گئے یہ خود علوم غیبیہ ہیں، غیب کا علم ہے. کہ اگر یہ نہ اترا ہوتا تو ہم لوگ یؤمنون بالغیب کیسے کرتے؟ کہ مسلمان متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ہر مسلمان کو غیب پر ایمان ہے. قیامت آئے گی، کس نے بتایا آپ کو؟ قبر میں سوال منکر نکیر کرتے ہیں، کبھی آپ نے قبر میں جا کے پوچھا کہ تم سے سوال ہوا تھا کہ نہیں؟ کبھی آپ نے موبائل وہاں رکھ کر کے سنا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ کبھی ٹیلی فون سیٹ کر کے آپ نے دیکھا؟ کچھ نہیں. کیا بات، یہ غیب کی باتیں، مگر ہم جانتے ہیں کہ سوال ہوتا ہے. تو غیب کا علم تو ہمیں ہے، اگر یہ نہ جانتے تو ایمان لاتے کیسے؟ فرشتوں کی زیارت کتنے لوگوں کو ہوئی، مگر آپ فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں کہ نہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ، میں اللہ پر بھی ایمان لایا، اس کے تمام فرشتوں پر بھی ایمان لایا. تو فرشتوں پر ایمان یہ ہم بے دیکھے فرشتوں پر ایمان لائے, عقل سے بھی ان کی سمجھ نہیں ملتی, یہ کیا چیز ہے؟ یہ غیب پر ایمان لانا ہے, جس کو قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, تو یہ غیب پر ایمان لانا ہے. اب اس لیے اللہ تعالی نے تمام انبیاء کرام کو غیب بتایا ہے, اگر غیب بتایا نہ ہوتا تو وہ لوگ دین کی تعلیم نہیں دے سکتے تھے, دین پہنچا نہیں سکتے تھے. اب غیب کا علم جب اللہ تعالی نے ان کو دیا تو اب مجھے بتاؤ کہ ہمیں اللہ نے نہ دیا بلکہ رسول اللہ نے دیا, بلکہ رسول اللہ نے بھی ڈائریکٹ اپنے صحابہ کو دیا تھا, ہم کو تو واسطہ در واسطہ ملا ہے. تو اب یہ ایک علم میں ان کو خصوصیت ملی. اسی طرح اللہ تعالی نے انبیاء کرام کو کچھ اختیارات بھی زیادہ دیے ہیں, ہمارے اختیار سے بہت زیادہ. آپ ذرا قرآن حکیم پڑھیں, موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک قبطی کسی اسرائیلی کا گلا دبا رہا ہے, اسرائیلی مرنے مرنے ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ہو ہو کر کے ان کی طرف حلق سے آواز نکالنے لگا. موسیٰ علیہ السلام قریب آئے, کہا کہ چھوڑ دے, کہ نہیں چھوڑوں گا. قبطی نے کہا فرعون کے ماننے والے نے, یعنی فرعون کے خاندان والے نے, میں نہیں چھوڑوں گا, اس کو جان سے ماروں گا. موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ اس کو مارا, یہ سوچ کر مارا کہ تھپڑ کی تکلیف اس کو محسوس ہوگی تو چھوڑ دے گا. تو قرآن مجید میں ہے فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ, موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی تھپڑ مارا تھا کہ اس کو موت آ گئی, ایک تھپڑ میں مر گیا. اب بتائیے مارنے والے کا یہ قصور ہے کہ مرنے والے کا؟ ایک تھپڑ میں مر جائے کوئی تو یہ تو مرنے والے کا قصور ہے. موسیٰ علیہ السلام کو آ کر دوسرے دن پھر ایک قبطی نے بتایا کہ انل ملا اجا تمرونا بےکل یقتلوک, کہ ارکان سلطنت یعنی کیبنٹ کے لوگ جو فرعون کی کیبنٹ میں ہیں وہ مشورہ کر رہے ہیں تمہارے قتل کرنے کا, بھاگو یہاں سے. وہ چلے گئے مدین, ملک شام کے قریب. وہاں سے مدین آئے کئی روز کے بھوکے, کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں. اب وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو دیکھا کہ سب چرواہے آئے, اپنا اپنا. وہ ایک کنواں تھا, اس کنویں پر ایک پتھر رکھا ہوا تھا, اسی سے بند تھا. اس کو 10 چرواہوں نے بڑی محنت لگا کے پتھر کو ہٹایا اور اپنے اپنے جانور اس پر سے پانی نکال کے, اندر سے پانی نکال کے سیراب کیے, اور اس کے بعد پتھر اٹھایا اور کنواں بند کر کے چلے گئے. موسیٰ علیہ السلام بیٹھے یہ تماشا دیکھ رہے تھے. دیکھتے کیا ہیں کہ دو لڑکیاں پردہ نشین ادھر چادر میں لپٹی ہوئی اپنی بکریاں لیے کھڑی ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا, تم لوگوں نے اپنے جانور کو پانی نہیں پلایا, کہا کہ کیا کریں, ہم پردہ نشین ہیں, مردوں کی بھیڑ میں جاتے کیسے, اور اب یہ کنواں بند ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں, اپنے دونوں ہاتھ لگائے, یوں پتھر اٹھا کے ادھر رکھ دیا. 10 آدمیوں نے بڑی مشکل سے اٹھایا تھا, اور موسیٰ علیہ السلام نے ایسے کئی روز کے بھوکے ہیں, بھوک میں ایک ہی روزے میں لوگوں کی چیونٹیاں چلنے لگتی ہیں, और वहां कई रोज के भूखे, मगर कुव्वत की ये शान कि पूरा पत्थर यूं उठाया, किनारे रखा, पानी उसमें से निकाला, पी लिया। फरमाया अब तुम लोग जाओ, घर जाओ। कहा हमारा घर दूर है, हम कैसे जाएं? तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, मगर तुमको पीछे चलना होगा, मैं आगे जाऊंगा। पीछे से तुम लोग लकड़े के जरिए से इशारा कर देना कि किधर जाना है, तो मैं वैसे चलूंगा, मैं औरतों के पीछे नहीं चलता। अभी आप मनसबे नबूवत पर नहीं आए, मगर शान अखलाक कितनी बुलंद है। और अब गए, जाते 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 अंधेरा हो गया, हजरत शुएब अली सलाम के घर पहुंचे। इनकी बेटियों ने कहा कि अब्बा जान, आज ऐसा ऐसा वाकया हो गया और ये इस जवान ने हमारी बकरियों के पानी पीने का इंतजाम भी कर दिया, और ये बड़ा ही दयानतदार, हया का पैकर और बहुत ही परहेजगार आदमी है। हम इसको अपने साथ इसलिए लाए कि आप अगर चाहें तो इसको अपने घर मजदूर रख लें, ताकि ये बकरियां चरा भी दिया करे, पिला भी दिया करे। हजरत शुएब अली सलाम ने उनको देखा, करीब बुलाया, आंख से माजूर थी, टटोला। उन्होंने समझ लिया कि ये मनसबे नबूवत पर फायज होने वाले बुजुर्ग हैं। उन्होंने फरमाया कि मैं चाहता हूं कि अपनी दो बेटियों में से एक का निकाह तुझसे कर दूं, मगर शर्त यह है कि 8 साल तक मेरी बकरियों को चराना पड़ेगा। अगर 10 साल चरा दे तो बहुत अच्छा। अब उन्होंने कहा कि जो आप कहें मैं उसके लिए तैयार हूं। अब उनकी एक बेटी से शादी हो गई, अब आप उनके यहां घर रहने लगे। शुएब अली सलाम ने 10 साल के बाद जब आपको रुख्सत किया, तो आपके पास आदम अली सलाम के जमाने से एक तबर्रुक मुंतकिल होता हुआ आया था, एक लाठी मूसा अली सलाम को दी कि इसको संभाल के रखना, ये तुम्हारे काम आएगी। मूसा अली सलाम वो लाठी लेकर आए, चले, अपनी बीवी को साथ लेकर चले। एक मकाम पर जब पहुंचे हैं, आपकी बीवी को पैदाइश का दर्द शुरू हुआ, वो तफसील आपने सुनी होगी। और उस वक्त इन्होंने एक तरफ रोशनी देखी, लपक कर गए। उस वक्त अल्लाह ताला ने आपसे कलाम भी फरमाया, नबूवत और रिसालत भी अता की, और आपको अल्लाह ताला ने बड़े बड़े मरातिब दिए। और फिर अल्लाह ने उसी मौके पर वो लाठी जो शुएब अली सलाम ने दी थी, कहा कि ये लाठी है सामने रखो, फेंको। अल्लाह ने फरमाया, इन्होंने फेंका, अजदहा बन गई। मूसा अली सलाम डरे, अल्लाह ने फरमाया डरो नहीं, हाथ लगाओ ये लाठी हो जाएगी, ये तुम्हारे लिए एक मौजदा है, जाओ फिरआउन को ये मौजदा भी दिखाओ और बगल में हाथ डाल के निकालो, चमकता हुआ हाथ निकलेगा। मूसा अली सलाम ने कहा, ए अल्लाह, मेरे बड़े भाई हारून को भी मेरा वजीर बना दे और उनको भी नबूवत अता कर दे। अल्लाह ने फरमाया, कद ऊती तसुअलक या मूसा, तुम्हारा सवाल दे दिया गया। उसमें उन्होंने 4 सवाल और पहले किए थे, रब्बिश्राहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उकदतम बिल्लिसानी यफकहू कौली। ये आपने सवालात किए थे और ये सवालात भी अल्लाह ने उनके पूरे किए, सब दे दिया। ہارون علیہ السلام کو نبوت دی، پھر جو بعد میں معجزات ظاہر ہوئے وہ ہوئے۔ میں پوچھتا ہوں کہ ظاہری قوت موسیٰ علیہ السلام میں اتنی کہ ایک قبطی کو چانٹا مارا وہ اس پار چلا گیا، ایک پتھر 10 آدمی اٹھاتے تھے اکیلے بسہولت اٹھا لیا، ایسے ایسے کام کر دیے جس کام کو اور کوئی نہیں کر پاتا تھا۔ یہ قوت ہے کہ نہیں؟ اسی طرح حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے، ہوا اٹھاؤ میرے تخت کو لے چل فلاں جگہ، بس ہوا اٹھاتی لے کے چل دیتی، ایک ایک مہینے کا راستہ طے کرا دیتی آنن فانن۔ ولی سلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر، داؤد علیہ السلام لوہا ہاتھ میں لیتے اور یوں بس کھینچتے تلوار بن جاتی۔ اللہ نے قرآن نے فرمایا وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، داؤد کے ہاتھ میں ہم نے لوہے کو موم بنا دیا تھا، جیسے چاہتے وہ اس کو ادھر ادھر گھماتے رہتے، تلوار بن جاتی، نیزہ بن جاتا، زرہ تیار کر لیتے، خود تیار کر لیتے، سب کرتے تھے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا آپ کو نہیں معلوم؟ قرآن مجید میں فرمایا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، احیی الموتا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے مجھے وہ قوت ملی ہے کہ مردوں کو زندہ کرتا ہوں، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ، مادرزاد نابینا کو تندرست کر دیتا ہوں، آنکھ والا بنا دیتا ہوں، اور کوڑی کو بدن چمکیلا خوبصورت عطا کر دیتا ہوں، تندرست بنا دیتا ہوں۔ یہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، تو یہ کچھ خوبیاں وہ ہیں جو اور کسی کو نہیں ملی، انبیاء اور رسل کو اللہ نے عطا کی، اسے ہم لوگ معجزہ کہتے ہیں۔ اور میرے آقا سرور کائنات پر نبوت اور رسالت منتہی ہو گئی کہ آپ کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا، اس لیے اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں۔ تو اب اس دین کا کام کیسے چلے، کیسے چلے گا اس دین کا کام؟ اس کے لیے اللہ تعالی نے اس امت میں بڑے بڑے اولیاء علماء اکابر ائمہ کو وجود دیا، اور ان میں انبیاء کرام کے کمالات کے جلوے بطور مظہر عطا کیے۔ اس وجہ سے سرکار غوث پاک بھی فرماتے ہیں کہ کل ولی جن لہو قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمالی، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا جلوہ کرم ہوتا ہے، اور میں سید کائنات فخر رسل بدر کمال سیدنا محمد الرسول اللہ کا مظہر اور ان کا جلوہ خاص ہوں۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ،
اللہم صل۔ اس لیے انبیاء کو اللہ نے معجزہ دیا، اور معجزے کا تبرک اور مظہر بنا کر اب اولیاء کو کرامت دی۔ اسی لیے تمام عقائد کی کتابوں میں، چاہے ادھر بریلی ہو چاہے کچھ اور، ان عقائد کی کتابوں کو دونوں مانتے، ان کتابوں میں یہ لکھا ہے کرامت الولی معجزۃ لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ولی کی کرامت اس ولی کے نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
کیا مطلب؟ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ معجزہ نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے اور کرامت ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے، مگر ولی کے کرامت کے ہاتھ پر کرامت ظاہر اس لیے ہوئی کہ اس کے نبی کے دین کی سچائی ثابت کرے، اس لیے نبی نے گویا کہ اپنا معجزہ کرامت کی شکل میں اس ولی سے ظاہر کرایا، تو اس نبی کے دین کی سچائی اس کرامت سے ثابت ہوئی۔ اس طرح پر ہمارے تمام ائمہ متکلمین فرماتے ہیں، اس میں اگر اختلاف کرامت کے معاملے میں کسی کو تھا تو وہ صرف معتزلہ تھے، معتزلہ نہیں مانتے تھے کہ کرامت کوئی چیز ہے۔ مگر آپ مجھے ایک بات بتائیں، قرآن شریف آپ نے پڑھا ہے؟ سورہ الم ترا کیف کسی نے پڑھی ہے کہ نہیں؟ اور یہ معلوم ہے کہ نہیں کہ الم ترا کیف میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ ابرہہ کعبہ ڈھانے کے لیے ایک بڑا مضبوط لشکر لے کر آیا، تو حضرت رسول پاک کے دادا عبد المطلب کعبے کے دروازے پر گئے، چوکھٹ پکڑ کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ یہ تیرا گھر ہے، اس کی حفاظت ہمارے ذمے نہیں ہے، تو اپنے کرم سے حفاظت کرے گا۔ سمجھ گئے؟ یہ کہا اور اس کے بعد آئے ابرہہ کے پاس، تو پوچھتا ہے کیسے آئے؟ کہ میں آیا ہوں کہ میرے اونٹ اور بکریوں کا سب ریوڑ آپ کے لشکر نے ہڑپ کر لیا ہے، آپ وہ مجھے دے دیجئے۔ کہ اوہ، یہ اپنا اونٹ اور بکری مانگنے آئے ہو؟ میں سمجھ رہا تھا کہ کعبے کے تم متولی ہو تو کعبے کی حفاظت کے لیے مجھ سے درخواست کرنے آئے ہوگے۔ کعبے کا میں متولی ہوں، مالک تھوڑی ہوں، جو اس کا مالک ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا۔
سبحان اللہ،
میں اپنے اونٹ کا مالک ہوں، اپنی بکری کا مالک ہوں، حفاظت کے لیے آ گئے تھے تجھ سے مانگنے، جو اس کا مالک ہے کعبے کا وہ حفاظت خود کرے گا، مجھ سے مت، مجھ کو بولنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے اونٹ بکری لے کر چلے آئے۔ اب جیسے ہی لشکر تیار کیا گیا، مزدلفہ اور منا کے بیچ میں یہ لشکر ٹھہرا ہوا تھا، تیار ہوا کہ اب چلو کعبے پر چڑھائی کرو اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجاؤ۔ اب جیسے ہی لشکر اٹھ کے تیار ہوا، ہاتھیوں پر سوار ہوا، تو اللہ فرماتا ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ آپ نے نہیں دیکھ لیا کہ اللہ تعالی نے ہاتھی والوں کا کیا حشر کر دیا؟ ان کی ساری چال بازیوں اور ساری طاقتوں کو اللہ نے ملیا میٹ کر دیا، بھیجی ان کے اوپر چڑیاں، پیرن ابابی، چڑیاں بھیجی ابابی، جو گراتی تھیں ان پر چھوٹے چھوٹے کنکر، من سجیل، یعنی کنکریوں کے پتھر گراتی تھی، تو فجعلہم کعصف مأکول، اللہ نے چبائے ہوئے بھوسے کی طرح پورے لشکر کو کر دیا، سب پیوند خاک بن گئے وہی۔ اب مجھے بتاؤ یہ کہاں سے ایک کنکری میں ایٹم بم کی طاقت آئی؟ ہیں آپ مجھے بتائیے، ایک کنکری کو اللہ اتنی بڑی طاقت دے دیتا ہے کہ چڑیے نے یوں گرایا لشکر کے سپاہی پر، اس کے سر پہ گری، سر میں سے چھیدتے ہوئے چلی گئی، ہاتھی کا پیٹ پھاڑتے ہوئے زمین میں گھس گئی، سب وہیں پر مر گئے. مجھے بتائیے اتنی طاقت کنکری میں آئی کیسے کہ سپاہی بھی مر گیا، ہاتھی بھی مر گیا، اب وہیں پر ڈھیر ہو گئے. یہ طاقت کہاں سے آئی؟ اللہ نے دی ہے کہ نہیں؟ بس جس کو اللہ کی قدرت پر ایمان ہے وہ اس بات کا بھی ایمان رکھتا ہے کہ کنکری سے اللہ بڑی بڑی چٹانوں پہاڑوں کا کام لے لے، اور اس بات پر بھی ایمان رکھتا ہے کہ اللہ اگر اپنے کسی ولی کو چاہے تو یہ طاقت دے دیتا ہے کہ وہ آسمانوں پر اڑے اور زمینوں پر آنن فانن کہاں سے کہاں کی مسافت طے کرے. جس کو اللہ کی قدرت پر ایمان ہوگا یہ نہیں مانے گا. اللہ قادر مطلق ہے، جس کو جیسی قدرت چاہے عطا کرے. اس لیے رفیقان ملت، رسول کریم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بخاری شریف کتاب الرقاب باب التواضع، پورا میں نے حوالہ بخاری کا دے دیا، اس باب میں تلاش کر لو. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، کہ رسول پاک فرماتے ہیں کہ میرے رب نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میرا بندہ نفل اطاعت، نفل فرما برداری کے ذریعے سے مجھ سے قریب ہوتا جاتا ہے. نفل کاموں سے، یعنی قرب حاصل کرنے کے لیے فرض تو آدمی کی ذمہ داری ہے، سمجھ گئے؟ نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کچھ نفلی کام بھی کرنا ہوتا ہے. مثلا ایک نوکر آپ کا اگر اپنی ڈیوٹی ادا کر دیتا ہے تو ڈیوٹی ادا کر دی، نوکر رہا، لیکن ڈیوٹی کے علاوہ آپ کی خیرخواہی کے کچھ اور بھی کام کر دیا کرتا ہے، ڈیوٹی ختم ہو گئی پھر بھی وہ کر رہا ہے، تو آپ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، آپ اس کو اپنی نزدیکی دیتے ہیں. تو یہ ایک ڈیوٹی ہے، فرائض ہیں، وہ واجبات ہیں. لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، بندہ نفلی کاموں کو کر کر کے مجھ سے قریب ہوتا ہے، یعنی طاعات، ریاضات، مجاہدات کرتا ہے اور میری قرب میرا حاصل کرتا ہے. حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ فرماتا ہے جب میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا کرتا ہے، پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ کسی کا ہاتھ پاؤں کان ناک ہوتا ہے؟ پاک ہے اللہ ان سب باتوں سے، کیونکہ یہ سب چیزیں تو فانی ہیں. مطلب اس کا یہ کہ میں اپنی صفت سمیع کا جلوہ اس کے کانوں پر ظاہر کر دیتا ہوں، میں اپنی صفت بصیر کا مظہر اس کی آنکھوں کو بنا دیتا ہوں، میں اپنی صفت گرفت کا اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ اب اس کے ہاتھ پر یہ میں یہ ظاہر کر دیتا ہوں. اس طرح پر تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اب اللہ تعالی ان کے لیے دور اور نزدیک اور کمزور اور طاقتور سب کا فرق مٹا دیتا ہے. اس لیے اب دیکھیں گے تو اندھیرے میں بھی دیکھیں گے، اجالے میں بھی، کیونکہ اب جلوہ رب سے دیکھ رہے ہیں. اور وہ سنیں گے تو اللہ کے جلوے سمیع سے سنیں گے, اس لیے وہ قریب بھی سنیں گے دور کی بھی سنیں گے, اور آہستہ بھی سنیں گے بلند بھی سنیں گے, یہاں تک کہ دل کی دھڑکن بھی سنیں گے. اب گرفت کا بھی یہی حال, اور جب وہ پاؤں میں وہ قوت دے دی اللہ نے تو ایک آن میں کہاں سے کہاں گئے آئے. اور یہ صفت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس وقت جب تیہ میں تھے آپ, تو آئے حضرت اسرائیل علیہ السلام, سلام کیا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آئے؟ کہیں کہ اللہ نے بھیجا ہے کہ آپ کی روح نکال لوں اگر آپ اجازت دے دیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا دین پھیلاتا ہوں, تو میری روح نکالنے آیا, مارا ایک. ان کی آنکھ پھوٹ گئی. وہ واپس آئے اللہ کی بارگاہ میں, عرض کرتے ہیں یا رب ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا اور میری آنکھ پھوڑ دی. اللہ نے ان کی آنکھ درست کی, کہا پھر سے جاؤ اور جا کر ان سے زندگی کی بات کرو. آئے, آ کر کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھو, جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے سال آپ کی زندگی میں بڑھا دیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے ہیں اے اللہ, اب اتنے سال گزر جائیں گے تب کیا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا موت آئے گی. کہ اے اللہ مرنا ہی پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام محبوبیت کے اس درجے پر فائز ہیں کہ اللہ تعالی ان کی رضا فرماتا ہے. ہاں یہ اللہ مرنا پڑے گا. ہاں تو جب مرنا ہی ہے تو اتنے دنوں کے بعد مرنا اور آج مرنے میں فرق کیا ہے؟ یا رب قربنی من البیت المقدس, اے اللہ اب مجھے بیت المقدس پہنچا دے, میں وہی مرنا چاہتا ہوں. ذرا سوچئے, وہ موت لے کر آئے تو انکار کر دیا, اور جب زندگی لے کر آئے تو بھی انکار کر دیا کہ جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے اتنے سال زندگی بڑھ جائے گی, تو وہ بھی انکار کر دیا. یعنی یہ بتایا کہ ملک الموت تمہارے کہنے سے نہ مریں گے, تمہارے کہنے سے نہ جیئیں گے. ہاں مریں گے تو اپنی مرضی سے, جیئیں گے تو اپنی مرضی سے. اے اللہ مجھے بیت المقدس پہنچا دے. تو حدیث شریف میں رسول پاک فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دو قدم اٹھائے, بیت المقدس پہنچ گئے, زمین گویا کہ سمٹ گئی. پہنچ گئے, وہاں پہنچے تو دیکھتے ہیں ایک قبر تیار ہے. پوچھتے ہیں لمن ہذا, کس کی قبر ہے؟ کہ جو پسند کر لے اس کی ہے, فرشتوں نے قبر تیار کر کے رکھی تھی کہ جو پسند کر لے اس کی. کہ ٹھہرو تب, میں پسند کر لوں تو؟ کہ ہاں تب آپ کی ہے. کہ رکو ابھی میں ذرا لیٹ کر دیکھ لوں میرے سائز کی ہے کہ نہیں. لیٹے کہ ہاں بالکل سائز کی ہے. اب فرماتے ہیں بلاؤ اسرائیل کو میری روح نکالیں. روح نکالی گئی, فرشتوں نے وہیں دفن کر دیا. اس لیے کسی کو پتا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے. حضور فرماتے ہیں میں وہاں پہنچوں تو میں دکھا دوں گا تم کو کہ کس جگہ ہے. تو اب یہ مجھے بتانا ہے کہ زمین سمیٹ کر کے مختصر کر دی گئی موسیٰ علیہ السلام کے لیے, ان کے صدقے میں اولیاء کرام کے لیے بھی سمیٹ دیا. کتنے مرتبہ ایسا ہوا, حضرت شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ دہلی میں رہتے تھے, عشاء کی نماز پڑھ کر کے حجرہ بند کر لیتے, اور انہوں دیکھنے والوں نے رات کو انہیں مدینہ منورہ میں مواجہ شریف میں رات رات بھر دیکھا, اور صبح کی نماز اپنی ہی مسجد میں پڑھاتے. دہلی میں, رات کو وہاں رہتے اور یہاں یہاں پر فجر کی نماز بھی پڑھا رہے. کتنی مرتبہ دیکھنے والوں نے ایسے دیکھا, کہاں سے ایسے ہوتا تھا. بس یہ اللہ کی دی ہوئی قوت. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے وعد میں مصروف ہیں, اچانک آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا, جبے میں یوں ہاتھ ڈالا بغل تک لے گئے, پھر نکالا تو پانی ٹپک رہا تھا. جلال غوثیت سے کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ پوچھے کیا ماجرا. پھر لوگوں نے دن تاریخ تو نوٹ کر لیا. ایک مہینے کے بعد ایک قافلہ آیا, طرح طرح کے نذرانے غوث پاک کو پیش کیے. پھر لوگوں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے, آپ لوگ کہاں سے آئے؟ کہا ارے ماجرا یہ ہے کہ ایک مہینہ پہلے ہم لوگ بحر الکاہل میں ڈوب رہے تھے, کشتی میں سوراخ ہو گیا, اب سمندر میں ڈوبنے لگی. اب دور دور تک کہیں بھی کنارہ نظر نہیں آتا تھا, سب کو اپنی موت نظر آنے لگی. تو ہم میں سے ایک نے کہا کہ آج بچ نہیں سکتے, ارے پیرے پیرا میرے میرا غوث اعظم کو بلاؤ. تو ہم سب اس طرح کھڑے ہو گئے, کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ علی اللہ, اے شیخ عبد القادر اللہ کے لیے کچھ مدد کیجیے. تو فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اچانک سمندر کے اندر سے ایک ہاتھ باہر نکلا اور اس نے کشتی کا مستول پکڑا اور کھینچ کر آنن فانن نظر جھپکتے جھپکتے کنارے لگا دیا. ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ارے کنارا تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا, یہ کشتی کنارے آ کہتے گئے. پھر جلدی جلدی ہم لوگ کودے کشتی میں سے اور پھر اپنا سامان کشتی میں سے باہر پھینکا اور اب کسی صورت سے یہاں آئے. شکریہ ادا کرنے یہاں بغداد آئے کہ سرکار نے ہمیں بچا لیا. میں پوچھتا ہوں کہاں بغداد, کہاں ایک مہینے کی دوری پر بحر الکاہل اور ڈوب رہے ہیں لوگ, وہاں ہاتھ پہنچا دیا, یہ کون سی چیز ہے جس کو حدیث میں فرمایا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا. سمجھ گیا؟ ہاں, اسی طرح جب ان کے مریدوں کو ڈاکوؤں نے گھیرا اور پکارا لوگوں نے, تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بھی مدد کی. مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ آواز ہی سنتے نہیں تھے, ہاتھ بھی پھیلاتے تھے اور یہ دیکھتے بھی تھے کہ یہ واقعہ کہاں ہوا ہے؟ اس لیے وہیں پر آپ کا ہاتھ پہنچتا, وہیں پر آپ کی مدد پہنچتی. تو یہ تو طریقہ پرانا چلا آ رہا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی کہنے کا اور یا غوث اعظم دستگیر کہنے کا. عالمگیر بادشاہ کی تلوار آج بھی لال قلعہ دلی کے اندر موجود ہے, اس کے دستے پہ لکھا ہے, اس کے دستے پر یا ایک طرف لکھا یا شیخ عبد القادر جیلانی شأن اللہ, دوسری طرف لکھا ہے یا پیر دستگیر دستم چنا بگیر کے گویند دستگیر. اے پیر دستگیر میرا ہاتھ ایسا پکڑیے کہ لوگ کہیں کہ ہاں دستگیر نے پکڑا ہے, اس کو کوئی زخ نہیں پہنچا سکتا. تو بتاؤ کہ وہ عالمگیر جنہوں نے عالمگیری لکھوائی, آج ساری دنیا کے حنفی علماء کی فقہ کی اتنی مضبوط معتبر کتاب مانی جاتی, اور وہ عالمگیر اتنا بڑا شرک کر رہے ہیں اور آج تک وہ شرک محفوظ ہے, اور اس تلوار کا وزن اور اس تلوار کا بھرم کیا تھا, سارے ہندوستان میں عالمگیر کی دھاک جمی تھی. اگر پتا چل جاتا کہ عالمگیر آگرے سے کسی طرف چل پڑے ہیں تو لوگ گھبرا جاتے تھے اور عالمگیر کی حیبت سے بڑے بڑے لوگوں کا پانی وہ پتا پانی ہو جایا کرتا تھا. تو یہ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامتیں ہیں اور حدیثوں سے یہ میں نے ثابت کر دیا کہ اللہ اولیاء کرام کو ایسی قوت دیتا ہے, اس لیے جب ان کو ایسی قوت ملی تو ان کو پکارا جائے گا. کبھی ایسا آپ نے دیکھا کہ کوئی اندھا اندھے سے کہے کہ اے اندھے بھیا ہاتھ پکڑ کے مجھے مسجد پہنچا دو؟ کبھی اندھے سے مدد مانگتا اندھا؟ کوئی فقیر کہے اے فقیر بابا مجھے بھیک دے دو, مانگتا ہے؟ نہیں مانگتا. کوئی آدمی ایکسیڈنٹ میں گرا ہوا ہو اور وہ کہے کسی دوسرے ایکسیڈنٹ والے سے کہ بھیا مجھے ہاسپٹل پہنچا دے, ایسا کرے گا؟ نہیں. عادت یہی ہے کہ کمزور طاقتور سے مدد مانگتا ہے, فقیر پیسے والے سے مدد مانگتا ہے, اندھا اخیارے سے مدد مانگتا ہے. سمجھ میں آئی کہ نہیں بات؟ اس لیے اب مدد مانگی جائے گی, ایسے مدد مانگتے رہے ہیں لوگ, ہمیشہ مانگتے رہے, اور جب ان کے پاس طاقت ہے تو کیوں نہیں مدد مانگیں گے. حدیث سے میں نے ثابت کیا ان کے پاس طاقت ہے, اس لیے ان سے مدد مانگی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ثبات قدمی عطا فرمائے, ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے, ہم سب کو یا اللہ مذہب اہل سنت و جماعت پر زندہ رکھ, اور جب دنیا سے اٹھا تو اسی دین حق پہ اس نے خاتمہ عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا
السلام علیکم. بازو والے ہال میں افطاری کا اہتمام کیا گیا ہے.